الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کر کے اکیلا نہیں چھوڑا. بدن اسی کی دی ہوئی امانت ہے، بدن کا ہر عضو اسی کا دیا ہوا ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اللہ ہمارے ان تمام اعضاء سے پوچھے گا کہ تم نے ان اعضاء میں اللہ کی کیا فرما برداری کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ہر ایک آدمی سے ان تمام اعضاء کے متعلق پوچھ گچھ ہونا ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے ان اعضاء کو نہیں لگایا. قرآن کریم کی آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہی اعضاء میرے اور آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن گواہی دیں گے ان کے اعضاء ان کے خلاف، علی للالتزام، للالزام، جس دن کے گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان اعمال کے متعلق جن اعمال کو انہوں نے اللہ کے خلاف لگایا. کسی موقع پر جب اللہ جل شانہ بندوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو بدن، ہماری نعمت جو ہم نے آپ کو دی تھی، اس کو تم نے کس میں لگایا، اور بندہ جب جھٹلائے گا اپنی زبان سے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے: الیوم نختم علی افواہہم. آج ہم تمہارے لیے تمہارے اس منہ پر تالا لگائیں گے، مہر لگائیں گے، زبان میں طاقت نہیں ہوگی بول سکے. کیسے بولے گا بھائی؟ قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں: ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اور اس سے آگے فرمایا: لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ حق تعالی سے بات کر سکے، یہ وہ دن ہوگا. اور انسان جب جھٹلائے گا تو حق تعالی فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہیم، ان کے منہ پر تالا لگاؤ، ان کی زبان بند کر دو، زبان سے قوت گویائی کو سلب کر لو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان پیروں کو کس چیز میں لگایا. یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، اس سے پہلے ہم حق تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان اعضاء کو ان چیزوں کا عادی بنائیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. حدیث میں فرمایا انسان جس جگہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ زمین، وہ اعضاء اس آدمی کے متعلق حق تعالی کے سامنے گواہی دیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تسبیح کو ہاتھوں پر گنا کرو، تسبیح کو ہاتھوں پر گنا کرو، تاکہ یہ تسبیح بھی اور یہ تمہارے ہاتھ بھی تمہارے لیے حق تعالی کے یہاں تمہارے گواہ بن جائیں، حق تعالی ان کو گواہ بنائیں گے. سبحان اللہ کہو گے اس کا کیا ثواب ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب میزان عدل کو دیکھا، اللہ جل شانہ نے ان پر کشف فرمایا کہ میزان عدل کیا ہے، اعمال کے تولنے کا ترازو کیا ہے، تو چکرا کر رہ گئے. اللہ اکبر، کہا اللہ میری 60 سال کی زندگی اور میزان عدل کیسے مقابلہ کر سکے گی. حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. کہا اللہ 60 سال کی زندگی میں میرے 30 سال کے روزے ہیں، آدھی زندگی نکال دو. اور اے اللہ میری 60 سال کی راتوں میں آدھی آدھی رات کو لیا جائے تو 30 سال کی راتیں، یہ میری عبادتیں ہیں. اے اللہ اس میزان عدل کو کیسے بھر لے گی. جو میزان عدل دکھایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام خوف زدہ ہو کر رہ گئے کہ کہاں یہ میزان عدل اور کہاں میری عبادت. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے داؤد، تمہاری زبان سے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہا ہوا سبحان اللہ یہ میزان عدل کو جھکا دے گا. حدیث میں فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، والحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بینہما. کیا اجر ہے، میرا اور آپ کا ایک مرتبہ اخلاص سے کہا ہوا سبحان اللہ الحمد للہ میزان عدل کو بھر دے گا، یہ اجر ہے. اور یہ بھی میں نے جیسے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس انسان کی پیدائش کے اوپر ایک ایسا کھول چڑھایا ہوا ہے کہ اس ظاہری پاکی پر اس نے ہمیں پاکی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ورنہ اس چمڑی کو ہٹاؤ فوراً خون نکلے گا، اور یہ خون نواقض وضو میں سے ہے. لیکن اللہ نے اس پر ایک ایسی چمڑی چڑھا دی اور پھر یہ کہا کہ بھائی وضو کر لو یہ پاک ہو گیا، اس کو دھو لو یہ پاک ہو گیا، اب کہو اللہ اکبر، تمہارا اللہ اکبر مقبول ہے اللہ کے یہاں. من نگردم پاک از تسبیح شان، پاک ہم ایشان شون در فشان. تمہارے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے، تمہارے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، تمہارے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے، میرا اور آپ کا نماز پڑھنا، میرا اور آپ کا روزہ رکھنا، میرا اور آپ کا زکات دینا اور ساری کائنات کا دینا، یہ اللہ کی عزت میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتا. اللہ کی عزت وہی ہے، اللہ کی کبریائی وہی ہے، اللہ کی عظمت وہی ہے. ان چیزوں کی ضرورت مجھے ہے، مجھے اس لیے کہ میں ناپاک ہوں. ہم تو سجدہ بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کا، نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کی، دین کا کوئی کام بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے گا، ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. منت منے کے خدمت سلطان کو، یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ احسان مانو کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے تمہیں چنا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں دیکھا تو میں یہ سمجھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، تو چپکے سے گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھا مبارک کو میں نے حرکت دی تو پتہ چلا کہ حضور اس دنیا میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زندہ ہیں. آپ نے جب نماز کے بعد پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ کیا ہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو لمبا سجدہ کیا تو میں تو یہ سمجھ گئی کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا، لیکن جب آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں آپ الحمدللہ زندہ ہیں. کہا اے عائشہ میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں، میں اللہ کا فضل چاہتا ہوں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، آپ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. کہا ہاں یا عائشہ اللہ یتغمدنی اللہ برحمتین. آدمی اپنے اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے. کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی. کہا ہاں یا عائشہ انا الا ان يتغمدني الله برحمته، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت بھی مجھے ڈام دے. ایک وہ مقام ہوگا. جب بات یہ ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے کام بننے والا ہے تو پھر عبادت کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ کی صورت میں ہمارے ساتھ ظاہر ہوگی، اور آخرت میں یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا جزا کی صورت. دنیا میں اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا سائن ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے. اور آخرت میں یہ اللہ کا فضل نجات کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال اس سے ہمیں فائدہ ہے یا نہیں، اسی لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا حاصل کرنا یہ مبنی ہے ایمان باللہ پر، اللہ پر ایمان لانے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایک وقت اب وہ آنے والا ہے کہ کہیں یہ جو آبدن کے آزا ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، اس لیے ہمیں چاہیے. میں یہ اور بات بیچ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے ان اعمال پر فخر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو. ہو اعلم بمن اتقا، اللہ جانتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے، یہ اللہ جانتے. ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا لمبا جبا دیکھ لیا، کسی کی لمبی پگڑی دیکھ لی، بہت متقی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے اور ایک ساتھی نے ایک آدمی کے متعلق کہا یہ بہت اللہ کا نیک بند ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا، کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ کیا؟ کہا نہیں. کہا کیسے کہتے ہو یہ اللہ کا نیک بند؟ انسان کے نیک ہونے کے لیے نوافل کا ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو. انسان زندگی کے ہر شعبے میں فرائض کو ادا کرنے والا ہو، اس لیے کہ فرائض اللہ کے حقوق ہیں. عقائد کے بعد عبادات ہیں، معاملات کے اندر فرائض ہیں. ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دوسرے کا حق مار رہے ہیں. اور اسی لیے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے، بینک رپت کون ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دنانیر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ دنانیر ہو، نہ درہم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کا مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو فرائض لائے گا، نوافل لائے گا. حج ہوگی، اس کی نفل حجیں ہوں گی، عمرے ہوں گے، تہجد کا پابند ہوگا، اشراق کا پابند ہوگا، اوابین کا پابند ہوگا، نوافل کا پابند ہوگا، نفل روزے رکھنے والا ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، نفل زکات بھی دینے والا ہوگا. لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مار لیا، اس کے خلاف اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے کل قیامت کے دن حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حق تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ ان جن کا جو حق ہے ان پر، اس آدمی کی نیکی اس کو دیتے جاؤ، اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حقوق والوں کے حقوق اس پر ڈال دو، ان کے گناہ اس پر ڈال دو، ان کے سیئات اس پر ڈال دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی لے کر آیا تھا، نیکیاں ختم ہو گئی، آیا تھا نیکیوں کے ساتھ، جا رہا ہے جہنم کے اندر. یہ ہے میری امت کا مفلس. ہم کہاں ہیں اس دنیا کے اندر میرے عزیز؟ میں اور آپ تھوڑا عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تواضع کے ساتھ ہماری زندگی گزاریں. بزمی تو سجدہ کردم زمین دا برآمد، مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. علامہ روم فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی کہ جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے ایک ندا آئی، ایک آواز آئی کہ میں پاک تھی، میں صاف تھی، میں پاکیزہ تھی، لیکن تو نے ریاکاری کے سجدے سے مجھے بگاڑ دیا. یہ ہے ہماری عبادتوں کی حالت. زمین بھی یہ احساس کرتی ہے کہ میں اور آپ ایک ریاکاری کا سجدہ کرتے ہیں. چون بحرم جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرا اور آپ کا دل دنیا سے رہتے رہتے، دنیا کی بڑائی کو لیتے لیتے اتنا ایسا بن گیا، ایسا بن گیا کہ دنیا سے لینے کا یقین، دنیا سے ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دل میں اتر گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہی ہوتا ہے، اسباب سے ہی ہوتا ہے. یہ سنم آشنا، ہم نماز میں کھڑے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ میرے اور آپ کے مسائل کے حل کرنے والی تنہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اور حق تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کھول کر بیان فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد۔ اگر اللہ تمہارے لیے اپنے درو اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، کون ہے جو تم پر بند کر دے؟ اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر بند کر دے، کون ہے جو کھول دے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہمیں حکم یہ دیا گیا، احفظ اللہ، اللہ کے عوامر کی حفاظت کرو، تجد ہو تو جاہک، اللہ جل شانہ کو تو پائے گا محافظ۔ محافظ کا کیا معنی؟ اللہ ہماری کیا حفاظت فرمائیں گے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں، اے یعینک بقدرتہ، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری مدد فرمائیں گے، ویفتح لک ابواب رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے تجھ پر کھول دیں گے، ویرزقک من فضلہ العظیم، اور اللہ اپنا فضل عمیم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ سے اتنے قریب ہوتے تھے، اللہ سے اتنے قریب ہوتے تھے کہ دن زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی نظر اللہ پر ہوتی تھی۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت اللہ آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں، وما من دابت اللہ ہوا آخذ بناصیتہا، کہ اس کی پیشانی اللہ کی قدرت کاملہ میں نہ ہو، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اسی پر آج کی اس بات کو میں ختم کروں گا، اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے دائیں طرف سے میری حفاظت فرما، دونوں طرف سے، بائیں سے دائیں سے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی وعن شمالی، میرے سیدھے طرف سے، میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے بھی تو میری حفاظت فرما، واعوذ بعظمتی کا ان اغتال من تحتی، اور اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی نیچے سے آ کر مجھے تیرے دین سے دور کر دے۔ ہم تمام اللہ کی حفاظت ہم تمام کو اللہ کی حفاظت چاہیے، اور اللہ کی حفاظت چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے عوامر کی ہم حفاظت کریں، اللہ کے منحیات سے بچیں۔ یہی آج کا سبق ہے، حق تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی۔